الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج ہم انفاق فی سبیل اللہ اور خاص طور پر شفاعت حسنہ اور شفاعت باطلہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے. دو جمعے پہلے الحمدللہ سورہ منافقون کی آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی انفاق ہی پر بات ہوئی تھی، اور پچھلے جمعے الحمدللہ مفتی صاحب نے انفاق کے حوالے سے خاص طور پر شام کی صورتحال کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی. خطبات جمعہ میں تھیم یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ آیات مبارکہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ بیان، اس سے حوالے سے جو میسج ہے وہ یہاں بیان کیا جائے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقریباً 92 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کیا. 6,000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے محض 92 وہ ہیں جو اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ پاک نے ان کو اہم ہدایات دی. لہذا یہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو نمبر ایک کم کریں بس جو نمبر ایک اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رب مانتے ہیں. نمبر دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں. اور نمبر تین، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں، بیسک بلیوز ہیں ہمارے. جو ان تین بنیادی ایمانیات پر ایمان لگتا ہے وہ اہل ایمان ہے، اس کو ہم اہل ایمان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور ان کو خطاب کرتے وقت یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کیا. یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ تقریباً 2/3 قرآن حکیم مکی صورتوں میں مشتمل ہے، 2/3 آف قرآن، لیکن وہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ نہیں آیا. رب کائنات نے اگر مخاطب بھی کیا اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو، تو یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں، یا یہ کہ اہل ایمان سے خطاب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں. تو بہرحال یہ دلچسپ باتیں ہیں قرآن حکیم سے متعلق کہ خطاب یا ایھا الذین آمنو سے 92 آیات ہیں جس میں کیا گیا، اور اس میں زیادہ تر اہم ہدایات ہیں جو کہ دی گئی، گائیڈنس، عملی ہدایات. ان میں اس سے پہلے سورہ منافقون کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور آج اس مقام کو، تو آپ دیکھیں دونوں مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی. وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے، اس رزق میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اور پھر وہ کہے کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی. فاصدق واقم من الصالحین، تو میں خوب صدقہ کروں گا اور خوب نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی اجل، اس کی موت کا وقت آ جاتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، خوب باخبر. اسی بات کو ذرا اب دوسرے انداز سے یہاں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے پہلے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ لا بیع فی، جس میں کوئی تجارت، لین دین کام آنے والی نہیں. ولا خلتن، اور نہ ہی کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی نسب کام آنے والا. ولا شفا، اور نہ ہی کوئی سفارش، شفاعت کام آنے والی. والکافرون ہم الظالمون، اور جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اس دن کا اور انفاق نہیں کر رہے، نہ شکری کر رہے ہیں، نہ قدری کر رہے ہیں، وہی در حقیقت ظالم ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرما دے. اب ذرا پرانا سبق تھوڑا سا یاد کیجئے کہ انفاق کہتے کسے ہیں. انفق ینفقو، انفاق کے معنی عام طور پر ہوتا خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے لیے ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے کا خرچ کرنا، مال کا خرچ کرنا، جبکہ انفاق محض مال کے خرچ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. انفاق ایک جامع اصطلاح، اور انفاق سے مراد پیسہ خرچ کرنا تو ہے ہی، صلاحیتیں لگانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانا، وہ بھی انفاق. انفقو، خرچ کرو اس میں سے جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف دیا ہے، طاقت دی ہے، جس پر اختیار دیا ہے. سورہ حدید میں الفاظ آتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا خرچ کرے؟ صلاحیتیں لگائے اپنی اللہ کے دین کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو کچھ لگائے گا وہ انفاق ہی قرار پائے گا. انفاق مال اور بذل جان، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانا، یہ بھی انفاق. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اللہ سبحانہ وتعالی انفاق کا حکم دیتا کیوں؟ تو اس کی وجہ بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو غافل کرنے والی، اپنے مقصد زندگی سے سب سے زیادہ طاقتور ترین چیز یہ مال ہی ہے. یہ مال کی محبت ہی اصل وجہ ہے دنیا پرستی کی، اور تمام غیر اخلاقی جو بیماریاں ہیں اس کی اصل وجہ مال کی محبت ہے. جتنا زیادہ انسان مال سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. حسد کیوں؟ انسان جلتا کیوں دوسروں سے؟ یہ حسد جیسی انتہائی غیر اخلاقی بیماری، مضر بیماری انسان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی جب مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کو کیوں مل گیا مال، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس کو یہ اسٹیٹس کیوں نہیں ملا، مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا؟ اسی وجہ سے انسان میں جیلسی پیدا ہوتی ہے، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، یہ ساری جتنی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں یا اخلاقی بیماریاں، یہ سارا کی ساری کی وجہ، کاز کیا ہے؟ مال کی محبت. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مال کی محبت جو ہے وہ تمہارے دل سے نکلے. اور مال کی محبت نکلے گی کیسے؟ جو چیز آپ کو پسند ہو جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتے, نیکی کی لذت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم محبت کرتے ہو, اس شے میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. تو گویا انفاق جب تک محبوب ترین شے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی, دین کی لذت حاصل ہو ہی نہیں سکتی, نیکی میں تلذذ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور جب انسان اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, بہترین صلاحیتیں لگاتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, اولاد سے محبت رکھی ہے, اولاد کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے, تب انسان کو نیکی کی حقیقت یا یوں سمجھیے کہ دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اب ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ انفاق کس چیز کا کتنا. تو ایک اور اصول سمجھنے کا یہ ہے کہ اسلام اس اعتبار سے دو احکامات دیتا. ایک اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ اخلاقی احکامات دیتا, اور ایک اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں قانونی احکامات ہیں. اخلاقی اعتبار سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. ضروریات زندگی جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں تو اب جو بچ گیا وہ کس لیے؟ تجوریوں میں جمع کرنے کے لیے نہیں, لازمن تجوری میں جب بھی مال جائے گا مال سے محبت ہوگی. لہذا وہ پیسہ جو بچ جائے تمہاری ضروریات زندگی سے بچ جائے اس کو اللہ کے نام میں دے دو. قرآن حکیم میں صحابہ کا سوال نقل کیا گیا یسالونک ماذا ينفقون, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, بار بار قرآن کہتا ہے ماذا ينفق خرچ کرو. اس کا جواب دیا گیا قل العف, کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کا ہے جو تمہارے مال میں ڈال دیا گیا ہے. یہ امتحان لینے کے لیے کہ تم عزت سے اس تک پہنچاتے ہو یا نہیں, امتحان تمہارا. لہذا زکوٰۃ لازم ہے, فرض قرار دی گئی ان لوگوں پر کہ جو صاحب نصاب ہیں. ایک سال تک اگر اتنا پیسہ اتنی دولت جمع کر لیں تو وہ اتنا پرسنٹ دے دیں, یہ گویا فرض قرار دے دیا گیا. یہ قانونی اعتبار سے انفاق ہے جو لازم ہے, جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں, صدقات واجبہ کہتے ہیں. اب اگلا اہم سوال یہ کہ پیسہ خرچ کریں تو کن پر خرچ کریں, پیسہ خرچ کریں موٹیویشن ہوئی خرچ کرتے ہیں, اب کن لوگوں پر خرچ کریں؟ ہمارے انفاق اور صدقات کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں؟ یہ اہم سوال ہے یا نہیں؟ اب ہم خرچ تو کرنا چاہیں کس کو دیں؟ اس حوالے سے بھی قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا کہ یہ انفاق اور صدقات جو ہیں اس کی دو مدیں, بڑی بڑی مدیں سمجھ لیجئے. نمبر ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دو, بلکہ اگر آسان الفاظ میں قرآن کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کو قرض دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاذ اللہ غریب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ضرورت مند ہے کہ جس کو ہم قرض دیں؟ یہ طنزیہ الفاظ یہودیوں کے قرآن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ غریب ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں, اللہ تو قرض اسلحہ مانگتا ہے لہذا ہم پیسے والے ہیں, اللہ تعالیٰ قرض اسلحہ مانگ رہا ہے. تو گویا معاذ اللہ, یہ میں صرف ریفرنس کے طور پر کر رہا ہوں, یہودیوں کی اس بات کو پکڑا تھا اور اس پر شدید مذمت نازل ہوئی قرآن کی میں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے انفاق کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ اکرام فرماتا ہے, عزت فرماتا ہے, احترام کرتا ہے ان لوگوں کا, یوں کہہ لیجئے احترام ان دیٹ سینس کہ ان کو عزت دیتا اور اس پیسے کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا اور اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن کے حکیم میں آیا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, ایک اور مقام پر آیا بڑھائے گا اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا. یہ ہے وہ پیسہ, وہ صلاحیت, وہ انفاق جو اللہ کے دین کے لیے انسان کر رہا ہو. اور اس میں بھی قبولیت کی شرط کیا، کس کا انفاق قبول ہوگا؟ اس میں بھی قبولیت کی شرط لازم اخلاص ہے. اخلاص نیت سے اگر ایک روپیہ، ایک ڈالر، ایک ریال بھی دے گا تو وہ بہت بڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا. کم از کم 700 گنا کا وعدہ کرتا ہے قرآن حکیم، 700 ٹائم بڑھائے گا. کوئی بینک ہے ایسا جو 700 ٹائم دیتا ہو؟ دا بینک آف اللہ انلمیٹڈ آپ کو 700 ٹائم کا وعدہ کرتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. سورہ بقرہ میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ گندم کا ایک دانہ، جب اس کو بوتے ہو تو اس میں سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، کم از کم 700 تو کیلکولیشن میں آ رہا ہے، 700 ٹائم تو کیلکولیشن میں آ رہا ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بڑھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہے گا. جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا، اور آخرت میں تو دے گا ہی. اس دنیا میں بھی انشاءاللہ مال کی محبت نکلے گی بلکہ مال میں برکت پیدا ہوگی اور مال بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، بے برکتی پیدا کرتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. تو مال کو خرچ کرنے میں سب سے بہتر اور عظیم تر وصف، عظیم تر مد، وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے. اور اس حوالے سے اللہ کے دین کے لیے جو اپنا پیسہ صلاحیتیں لگا رہا ہے رب کائنات اس کو اپنے ذمے قرار دیتا، قرض قرار دیتا. دوسری مد صدقات، صدقات ہیں جو بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یہاں پر بھی اللہ ہی کی طرف نسبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو خرچ کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّمْ، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یہ پھر آ گیا طنز ان یہودیوں کا جن کو انسانوں پر خرچ کرنے کی جب بات بیان کی جاتی تو کہتے ہیں ان کو کیوں خرچ کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق میں خاص طور پر ان نادار لوگ، مسکین لوگ جو اللہ کی راہ میں کسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں دین سیکھنے کے لیے خاص طور پر اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر انفاق کرنے کا حکم دیا اور ان کی مثال بیان کی. قرآن نے لا یسالون الناس الحافا، وہ تم سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں تم سے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے، یا تمہیں چاہیے کہ تم ان کے چہروں سے پہچانو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے دین سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال ہمارے صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں. البتہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی خاص بات کیا ہے کہ مانگتے نہیں، لہذا ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا، اور ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اور بنیادی ضروریات زندگی نہیں تو سب سے زیادہ یہ لوگ ہیں مستحق. بہرحال ایک فوری طور پر جو ایمرجنسی کا حال تھا وہ پچھلے جمعے بیان ہو چکا کہ ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، شام کے مسلمان خاص طور پر ہجرت کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا، تو ان لوگوں کے لیے انفاق کیا جائے یہاں بھرپور اپیل کی گئی تھی پچھلی مرتبہ. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان وہ ملک ہے الحمدللہ جہاں سب سے زیادہ انفاق کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ مسلمانوں کو، مسلمانہ نے پاکستان کو، کہ ہمیشہ سے انفاق کرتے رہے. لہذا باہر ایک بینر لگا ہوا ہے، اس میں وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے ادارے مستند ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں جو اس وقت ترکی میں موجود شامی مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں آفیشلی. تو ان تک جو بھی ہمارا مال ہے، پیسہ ہے، وہ ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ یہاں نقل کر دیا گیا. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا بن پڑ سکے، اس میں ان کی مدد کیجئے۔ اور میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ترکی ہی وہ ملک تھا اور یہی وہ فاؤنڈیشن ہے، خبیب فاؤنڈیشن۔ جب ہم پر مصیبت آئی تھی، خاص طور پر 2010-11 میں جو شدید قسم کا طوفان آیا، سیلاب آیا، تو بہت زیادہ انفاق این جی اوز کے ذریعے جو پاکستان میں آیا، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ استعمال بھی ہوا، اس میں یہی فاؤنڈیشن تھی، خبیب فاؤنڈیشن، جو وہ کام کرتی رہی اور کر رہی ہے۔ وہ بات دوسری ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار نے اس مال کو مال غریمہ سمجھ کے کھایا بھی بہت ہے، اس کا جواب تو وہ قیامت کے دن دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن بہرحال لوگوں نے کام کیے، الحمدللہ مدد پہنچی اور پہنچ رہی ہے۔ اب آئیے اس میں جو دوسری بات بیان ہوئی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، دوسرا حصہ میری گفتگو کا شفاعت کے حوالے سے۔ پہلے ترغیب دلائی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے، اس مال میں سے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آنے والی ہے، تجارت، اور نہ ہی کوئی آشنائی، کوئی دوستی، کوئی ٹیلی فون کام آنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آنے والی۔ اب دیکھیں اس میں جو انداز ہے، ذرا خوبصورتی سے اس کو غور سے سنیے گا۔ قیامت کے بارے میں جو انسانوں کے تصورات ہیں، آخرت کے بارے میں، ان میں سے بہت سارے ایسے تصورات ہیں جو آج بھی معاشرے میں موجود ہیں، جن کو چور دروازے کہے جاتے ہیں۔ چور دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص کو اگر یہ یقین ہو جائے یا یقین دلا دیا جائے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، نافرمانی کرو، سود کھاؤ، چوری کرو، زنا کرو، دوسروں کا مال کھا جاؤ، پاکستانی قوم کا مال کھا کر آف شور کمپنیز میں یا اور سوئٹزرلینڈ میں جا کر انویسٹمنٹ کرو، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں۔ پکڑ بھی لیا جائے گا تو یہاں پر معاملہ ہے، 1 ارب کا اگر گبن کیا ہے تو 2 کروڑ روپے دے دو انہیں آپ کو، باقی سب معاملہ ریکنسولیشن ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے اگر یہ تصورات معاشرے میں ہوں کہ قیامت کے دن بھی یہی کچھ ہونے والا، کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک چلی جائے گی، کوئی نہ کوئی وسیلہ واسطہ کام آئی جائے گا، کوئی نہ کوئی رشتہ داری کام آ جائے گی، اب یہ سارے تصورات قرآن بیان کر رہا، تو انسان کا عمل جو ہے وہ 0 سے ملٹی پلائی ہو جاتا۔ 0 سے 1 کروڑ کو ملٹی پلائی کریں تو کیا جواب آتا؟ کیلکولیشن تو بتاتی 0۔ اسی طرح اگر یہ تصور ہو کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، نہ فرمانی کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، بہرحال جنت میں جاؤ گے ہی، تو اب آپ خود بتائیے، ایک عام آدمی کا تصور یہ بنے گا کہ شاید جنت تو میرا برتھ رائٹ ہے، اور یہی نیگیٹو، یہی منفی سوچ سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے۔ قرآن حکیم ان کا عقیدہ نقل کرتا، وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ایک جگہ آیا معدودہ اور ایک جگہ آیا معدودات، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور وہ بھی کیوں؟ جہنم میں اگر ہمیں ڈالا بھی گیا تو کیوں؟ وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے وہ جو بچڑے کی پرستش کی تھی کچھ دنوں کے لیے، شرک کیا تھا لہذا اس کی پاداش میں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عدل ہو رہا ہے، دیکھو ان کو بھی سزا دی جا رہی ہے، بس کچھ دنوں کے لیے ڈالا جائے گا پھر نکال لیا جائے گا۔ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نحنو ابناء اللہ و احباؤ، ان کا قیدہ قرآن بیان کرتا، ہم تو اللہ کے انتہائی چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر انتہائی چہیتے تھے اور ہو اور بیٹوں کی طرح ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا، کیوں بڑے بڑے عذاب کے کوڑے تمہارے سروں پر آئے، تو اگر اتنے ہی چہیتے ہو تو عذاب نہیں آنا چاہیے۔ بالکل وہی عقیدہ آج امت مسلمہ کا، شاید 19-20 کا فرق ہے، ہم یوں کہیں کہ ہم وہ اگر 19 تھے تو ہم 20 ہی ہیں، کم نہیں ہے۔ شفاعت باطلہ کا تصور، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں، کرپشن میں عالمی ریکارڈ، باہر کے غیر ملکی جب آتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کے لیے، بعض اوقات بھیجتے ہیں نا کہ بھئی کتنا باقی بچا، کیا کچھ بچا بھی ہے، سب کھا گئے، تو وہ آ کے اکاؤنٹس دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ملک چل کیسے رہا، جہاں کرپشن کے اتنے نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے اور حیرت انگیز طریقے سے مال کھایا گیا، یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ سروائیول کیسی ہے؟ رپورٹ بند کر دیتے ہیں، بھائی اس کو کوئی اور ہی چلا رہا ہے، یہ ملک خود نہیں چل رہا. اور حقیقت ہے، کرپشن کے حوالے سے دیکھ لیجئے آپ کیا صورتحال ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. اور اتنے بڑے بڑے کرپشن کے غبن کرنے کے باوجود وہ ہمارے سروں پہ سوار ہے. ایک بار بھی بدلتا ہے، جب تھک جاتا ہے لوٹتے لوٹتے تو دوسرے کو کہتا آ جائیے، آپ آ جائیے، اب آپ لوٹیے، ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ہم ذرا سانس لے لیں، ذرا ریفریش ہو جائیں، پھر تیاری کر کے لوٹنے کے لیے آئیں. یہ جو چیئر گیم نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ اس وقت ہمارا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن نے بالکل صاف بیان کر دی کہ اگر یہ تصور ہو کہ بخشی دیے جائیں گے، پکڑے ہی نہیں جائیں گے، یا پکڑیں گے تو نیب سے اور دیگر اپنے جو لوگ ہیں وہ سارے ہی اپنے ہی ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، چلو اپنے ہی نہیں تو ہمارے ہی جیسے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ایک کروڑ نہیں، دو کروڑ، پانچ کروڑ، دس کروڑ، ارب، اس سے زیادہ میں لین دین ہو ہی جائے گا، اور ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. لہذا انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، ایمان بالآخرہ، کہ جو کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہے. ولا تقسیم کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، جو کوئی نفس برا کام کرے گا یا کرے گی اس کا وبال اس پر پڑے گا، لازمن آ کے رہے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. یہ ہے وہ عقیدہ، عقیدہ آخرت، جو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، افیکٹو ہے. ورنہ اگر شفاعت باطلہ کا تصور ہے، ایک طالب علم کو بتا دیا جائے بھائی تو کچھ بھی کر، جا کالج جایا کر، حاضری لگا کر، گھما پھرا کر، ویلنٹائن منایا کر، قائد اعظم کی مزار پر حاضری کے لیے پہنچا کر، وقت پہ پہنچا کر، دونوں بہن بھائی پہنچ کر اللہ کی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ان بابا کی مغفرت فرما دیں جنہوں نے ایسا پاکستان دیا ہمیں. دونوں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور حاضری دے رہے ہوتے ہیں بابا کی مدار پر، کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ خاص طور پر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ مذاق نہیں ہے، طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں. بابا کے مزار پر آنے والے لوگوں کی صبح کے وقت تعداد دیکھ لیجئے، کون لوگ آتے ہیں وہاں، کیا کرنے آتے ہیں وہاں. یہ تو میڈیا نے بھی دکھا دیا آپ کو اور دکھا رہا ہے کہ وہ بابا کے مزار میں کیا کچھ ہو رہا. بابائے قوم کی بات کر رہا ہوں، بابائے قوم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی مزار پر کیا ہو رہا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر طالب علم کو یہ یقین ہو جائے کہ پڑھے بغیر ہی پاس ہو جاؤ گے، رشوت کے ذریعے یا لین دین کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے، تو وہ پاگل ہی ہوگا جو پڑھے گا. اور ایسے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے ہمارا بھی، آپ کا بھی. پچھلے دو تین سالوں میں ایسا ہی ہوا کہ ایک صاحب تعلق رکھتے تھے سندھ کے کسی علاقے سے، اور ان کے چیئرمین تھے، ان کے جو بزرگوں میں سے کوئی کلاس میں پڑھتا ہی نہیں، نہ ایگزام کے دوران پڑھا، نہ اس نے پڑھا، اور سوتا رہتا تھا، اور رزلٹ آیا اے ون گریڈ. تو دیگر بچے جو محنت کر کے آئے، انہوں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا. میں نے کہا بھائی یہاں تو ہو سکتا ہے، آگے جائے گا تو اس کو خود ہی اندازہ ہوگا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن بھی فرض کریں ایسا ہو جائے، فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ایک چینل لگا دیا بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم فلا جماعت کے ہو، تم فلا قوم کے ہو، تم فلا مسلک کے ہو، آ جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، سب معاف. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ تصور ہے تو پھر تو ایمان بالآخرہ زیرو سے ملٹی پلائی ہونا. اور اس دنیا میں ایمان بالآخرہ کی افیکٹ جو 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 اثر انداز ہونے کا معاملہ ہے وہ زیرو ہی رہے گا، بلکہ مائنس میں چلا جائے گا. اور کرپشن کرے گا انسان جب کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، زبان پر چھالا تک نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے، پیٹ خراب نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے، کرپشن کرنے سے. تو بہرحال کیوں انسان برائی کو چھوڑے، نافرمانی کو چھوڑے، کرپشن کو چھوڑے. اب یہاں بیلنس کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف ظاہری باتیں، ایک تصور آتا ہے تو فورا انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن و حدیث میں شفاعت حسنہ کا تصور بھی تو موجود ہے. تو یقیناً شفاعت حسنہ کا تصور موجود ہے قرآن کی آیات سے، آیت الکرسی جو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے، واضح طور پر اللہ پاک نے شفاعت کا اس بات کیا ہے. لیکن بار 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 شفاعت کا، سفارش کا، دوستیوں کا، یہ جو تعلقات دنیاوی اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، اس کا انکار ملتا. کام آنے والی چیز تمہارا عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور اسی بات کو اقبال نے خوبصورت انداز سے کہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. کوشش پہم کرو گے تو اللہ پاک تمہیں معاف کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نیکی کا کام کرو گے. کسی کی سفارش، تعلق، کسی قوم سے ہونا یا کسی بزرگ سے اپنے تعلق کو جوڑ لینے سے جنت نہیں ملے گی. لہذا شفاعت حسنہ کیا ہے, اس پانچ منٹ میں اس کو سمجھ لیجئے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ اختیار دے گا نبی رحمت کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کروائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اس آیت کی تشریح میں بہت سارے اقوال موجود ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری شخص جہنم کے عذاب سے نہ بچا لیا جائے. یہ رحمت للعالمین کی پیشن گوئیاں ہیں, قرآن میں حدیث میں مستند حدیث میں موجود ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. لیکن شفاعت حسنہ ہے کیا, کس کے لیے شفاعت کریں گے رحمت للعالمین؟ کیا ان کرپٹ, ان بدترین لوگوں کے لیے, ان نافرمانوں کے لیے جو شریعت میں بگاڑ پیدا کریں, تصورات ہی بدل دیں توحید کے بجائے شرک میں اور بدعت میں لوگوں کو انوالو کر لیں, کیا ان کی شفاعت کی جائے گی؟ یا کرنا چاہیں گے رحمت للعالمین جو دین وہ لے کر آئے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کا حلیہ بگاڑ دیا, کیا ان لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ ظاہری بات ہے شفاعت ان لوگوں کی ہوگی یا ہونی چاہیے کہ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. توحید پہ مبنی دین دیا تھا رحمت للعالمین نے, شرک و بدعت پہ مبنی نہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں رحمت للعالمین. اور محنت کر کے کوشش کر کے بہرحال اتنے عمل نہیں کر سکیں کہ جنت میں جا سکیں. اب یہ میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, انٹرپریٹ نہیں کیجئے گا بالکل 100% اسی کو. جیسے ایک طالب علم ہے اور ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے, وقت پہ آتا ہے, سنتا ہے غور سے, لیکن کسی وجہ سے ایگزام میں جو فائنل ایگزام تھا اس میں 33% یا 40% جو نمبر ہوتے ہیں پاس نہیں کر سکا. ٹیچر جانتا ہے اسے, اس کے بیہیویئر کو, اس کے ایٹیٹیوڈ کو, بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے پیپر میں پاس نہیں ہو سکا, تو اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے تو اب سسٹم بن چکا ہے کہ اگر وہ پاس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ایگریگیٹ نمبر دیے جاتے ہیں, ترقی پاس جس کو آپ کہتے ہیں, 32 نمبر آ گئے تو ایک نمبر ٹیچر نے دے دیا اس کو پاس کر دیا. یہ ہے تصور شفاعت حسنہ کا کہ جو لوگ شرک نہ کریں, سب سے پہلی چیز جو وہاں پر ہے وہ ہے توحید کا اقرار, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار, یہ ہے سب سے اہم ترین شے. اور یہ کلمہ اتنی عظیم شے ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ, اقرار کیا اس توحید کا, رسالت کا, وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا. یہ کلمہ انسان کو جہنم سے بچائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اعمال صالحہ میں وہ اتنے نہیں کر سکا کہ پاس ہو جائے یا پاسنگ ماس, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے درجات بتانے کے لیے, اللہ پاک چاہے تو خود ہی معاف کر دیں, کیوں اختیار دے گا رحمت للعالمین کو یا انبیاء کرام کو یا اولیاء اللہ کو, صحابہ کو, حافظ قرآن کو, شہید فی سبیل اللہ کو, عالم بے عمل, عامل عالم جو اس دین پر عمل کرنے والا ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اختیار دے گا؟ یہ ساری روایات احادیث سے ثابت ہیں کہ ان لوگوں کو اختیار دیا جائے گا, اور جن لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کرائیں گے ان کی لسٹ بھی فراہم کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے تم بھی آ جاؤ, ایسا نہیں ہوگا. تو گویا اختیار دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ, پوچھا جائے گا آج کے دن بادشاہت کس کے لیے, کس کے لیے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تنہا ہے, پوری طرح سے چھایا ہوا ہے, قہار ہے, اس کے پاس بادشاہت ہے شفاعت کا, شفاعت کا اختیار اس کے ہاتھ میں, وہ دے گا اپنے بندوں کو, برگزیدہ بندوں کو, ان کے درجات بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر شفاعت فرمائیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا شفاعت کبریٰ کس کے ذریعے ملے گی؟ شفاعت کبریٰ اس کے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بے شمار لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی رحمت فرمائے گا اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے تصور آخرت کو قرآن کے مطابق جو قرآن بیان کرتا اس کو بتانے بنانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ واقعہ یہ کہ شیطان انسان کو بہت ساری پٹیاں پڑھاتا. یہ بت پرستی کے پیچھے پورا فلسفہ کیا ہے؟ ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ. یہ جو ہم بت پرستی کرتے ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمارے ہمیں قریب کر دیں اللہ تعالی سے. یہ ہے پوری فلسفی. آج قبر پرستی کی ہو یا بت پرستی کی ہو, سیم فلسفی اس کے پیچھے موجود ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے نظریے کو, ہمارے افکار کو, ہمارے عقیدے کو, ہمارے تھاٹس کو دین کے مطابق کر دے جو رحمت للعالمین لے کر آیا. اچھا, اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگ اخلاص کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دین ہی یہی ہے, ان کو بتایا ہی نہیں گیا. تو اب قیامت کے دن بہرحال فیصلہ ہوگا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم کوشش کر کے محبت سے, اخلاص سے, قرآن کے مطابق یہ دین ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کے نظریات کو کوشش کر کے دین کے مطابق کریں. اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہماری بھی ہے, ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا, صحیح دین نہیں پہنچایا. تو بہرحال اپنی کوتاہی کو کی تلافی کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ جو بھی دین پر عمل ہوگا, دعوت و تبلیغ ہوگی, انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے. آج الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 254 کا مطالعہ کیا سورۃ البقرہ میں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کوئی لین دین کام آنے والا نہیں, جس دن کوئی سفارش کام آنے والی نہیں, کوئی تعلقات, کوئی دوستی کام آنے والی نہیں. والکافرون ہم الظالمون. اور جو اس کا انکار کرتے ہیں, خرچ نہیں کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں, وہی در حقیقت ظالم ہیں, وہی در حقیقت نافرمان ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.